الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، اس رب کریم کا احسان عظیم ہے، سب سے بڑھ کر اس نے ہمیں انسان بنا دیا. مخلوقات کے اندر جب وہ روح پھونک رہا تھا تو اس کا حسن انتخاب ہے کہ اس نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی چرند پرند درند حیوانات میں سے کسی نسل میں کا کوئی فرد نہیں بنایا، بلکہ اشرف المخلوقات میں حضرت انسان جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ اچھی مخلوق ہے، پیاری مخلوق ہے، اس مخلوق کا ایک فرد بنایا. اور اس مخلوق کے اندر بھی جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم رکھی، کچھ اہل ایمان بنائے، کچھ اہل کفر بنائے، تو اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بے حساب، اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس آخری امت کا ایک فرد بنایا کہ جو امت تمام امتوں کی سردار ہے. اگر ان تمام نعمتوں پر طاہرانہ نظر ڈالی جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو زمانہ منتخب کیا، جو حالات منتخب کیے، اس مخلوق میں ہمارا چناؤ کیا، تو سارے کرم ہی کرم ہیں. بڑے بڑے انعامات ہیں کہ سب سے پہلے انسان بنایا، پھر صاحب ایمان بنایا، پھر امت محمدیہ کا فرد بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں من حیث القوم یہ پیاری دھرتی عطا فرمائی، اسلامی مملکت عطا فرمائی، آزادی عطا فرمائی، خود مختاری عطا فرمائی. یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. کسی قوم کو آزادی میسر ہو اور آزاد مملکت ان کو حاصل ہو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ہوتے ہوئے تو شاید قوموں کو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب یہ نعمت خدا نخواستہ چھین جاتی ہے، غلامیت کا توپ گلے میں پڑ جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ غلامیت کیا ہے، آزادی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ ہمیشہ ان نعمتوں کو مستحضر رکھا جائے، دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ان نعمتوں کی قدر کی جائے، اور ان نعمتوں کی ناقدری سے بچا جائے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کے شکر ادا کرنے والے کی نعمت میں ترقی عطا فرماتے ہیں اور ناقدری کرنے والے سے بسا اوقات نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں. یہ ملک جو اللہ پاک نے بہت ہی پیارے مقصد کے لیے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، کہ پاکستان بن رہا تھا اس وقت مسلمانوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس کا بنیادی مقصد اور اس کے حاصل کرنے کا بنیادی ہدف وہ دین اسلام ہی تھا. اسلام ہی کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا. اس کی بنیادوں میں مسلمانوں کا مخلصانہ خون ہے. 10 لاکھ سے زائد قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کی بازیاں لگا دی اور اس کے بعد جا کر یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دینی تعلیم عطا فرمائی ہے، دنیا میں بھی جینے کے ڈھنگ عطا فرمائے ہیں، آخرت کے بنانے کے بھی طریقے ہمیں سکھائے ہیں، تو وہیں آپ نے دنیا کے اندر کسی بھی اسلامی ریاست اس کے تحفظ کے لیے ہمیں سبق سکھایا ہے کہ جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کوئی آزاد ریاست عطا فرما دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ کفریہ طاقتیں اس اسلامی ریاست کی طرف میری آنکھ سے دیکھیں تو مسلمانوں کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم دیا, احادیث مبارک میں اس کی تفصیلات آئی ہیں کہ مسلمان اپنی جان کی بازی لگا کر اس اسلامی ریاست کی حفاظت کریں گے. یہ جو اللہ پاک نے جہاد کا فریضہ عطا فرمایا, اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان آزاد ریاست میں آزادانہ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں, کہ کوئی کفریہ طاقت ان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے, ان کے زندگی کے جو طور طریقے ہیں اس میں عمل دخل نہ دے, مداخلت نہ کرے, کوئی اس کے اندر رخنہ نہ ڈالے, اور اگر کوئی بھی ہاتھ اس ریاست کی طرف بڑھے, کوئی آنکھ اس کی طرف اٹھے, حکم یہ دیا کہ جہاد کرتے ہوئے بھلے جان کی بازی دیکھ لگانی پڑ جائے, جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ جائے, اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے, مسلمانوں کی جان کا, ان کے ایمان کا, ان کی ریاست کا, ان کی مملکت کا تحفظ مسلمانوں پر اسی طرح فرض ہو جاتا ہے جس طرح پانچ وقت کی نماز فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس نقشے کو امت کے سامنے پیش فرمایا کہ جب کبھی کفر سر چڑھ کے آیا, مدینہ طیبہ کا رخ کیا, تو کبھی آپ نے باہر نکل کر کبھی وہیں رہ کر کفر کا مقابلہ کیا, اور اپنے اہل ایمان کا وطن کا, اہل وطن کا تحفظ اس بنیادی طور پر کیا کہ کفر یا طاقتیں اس کو ملے میٹ نہ کر سکے. غزوہ خندق کا نقشہ ہمارے سامنے ہے کہ مدینہ طیبہ کی طرف جب دشمن آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا, تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی کہ ہمارے یہاں جب دشمن آتا تھا تو اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ہم بیچ میں خندق کھود دیا کرتے تھے, تو دشمن اس کو عبور نہیں کر سکتا تھا. آپ نے ان کی رائے کو سراہا, صحابہ سے مشورہ لیا, اور مشورے کے اندر یہی طے پایا کہ ٹھیک ہے دشمن کے راستے میں خندق کھود دی جائے. اب اس زمانے کے اندر خندق کا کھودنا کس قدر کٹھن مرحلہ تھا کہ نہ تو آلات دستیاب تھے نہ اوزار دستیاب تھے. جن حالات میں اس زمانے میں مسلمانوں کو اپنی جان کے دفاع کے لیے تلواریں بھی صحیح طرح میسر نہ ہوں, سواری کے لیے گھوڑے بھی وافر مقدار میں دستیاب نہ ہوں, بے سر و سامانی کے عالم میں ایک لمبی چوڑی خندق کا کھودنا یہ کوئی آسان کام نہ تھا. لیکن اس اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے وہ راستہ جو دشمن کے لیے کھلا تھا, اس راستے میں مسلمانوں نے کئی دن کی کٹھن محنت کے بعد شدید ترین فقر و فاقہ برداشت کرنے کے ساتھ اس خندق کو کھودا. آج صبح ہی مدرسے میں ہمارے اپنے شاگردوں کے ساتھ بات چھیڑی تو اس میں میں نے تفصیلوں کے سامنے ذکر کی تھی کہ ذہن میں سوال آتا تھا کہ مدینہ طیبہ تو اتنا بڑا پھیلا ہوا ایک شہر تھا, دشمن کے سامنے خندق کھود دی تو دشمن کس طرح سے مدینے میں داخل نہ ہو سکا. یہ سوال اللہ تعالی نے پچھلے عمرے کے سفر میں اس کا جواب دلوایا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک نیا انہوں نے عجائب گھر تیار کیا ہے, جس میں تمام کے تمام آثار قدیمہ کو انہوں نے نمونوں اور نقشوں کے ذریعے واضح کیا ہے. تو مدینہ منورہ کی وہ پوری تاریخ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ کا وہ تاریخی سفر جو ہجرت کے موقع پر آپ نے اپنے گھر سے نکلے غار ثور گئے, وہاں سے پھر آپ نے جو راہ سفر اختیار کی, اس پورے کے پورے اس تاریخی سفر کو مدینہ منورہ کے اندر اس متحف کے اندر وہ جو انہوں نے ایک بہت ہی تاریخی اور یادگار اثاثہ بنایا ہے, اس کے اندر باقاعدہ اس کو ایسی شکل دی ہے کہ اس میں پورا شہر کا نقشہ بنایا ہے. مکہ مکرمہ کا پورا ایک کافی 8-10 فٹ چوڑے بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے اوپر پورا ایک پہاڑی نقشہ بنایا ہے, اس سابقہ دور کی تاریخ کو سامنے رکھ کر, اور کہاں آپ کا گھر تھا, آپ کہاں سے نکلے اور غار ثور گئے, اس کا پوری نشاندہی کی ہوئی, اور وہ گائیڈ جو رہنمائی کرتا ہے ہر زبان کے وہاں رہنما موجود ہیں, اردو زبان کے اندر بھی ترجمانی کرنے والے موجود ہیں, تو لیزر لائٹ کے ذریعے بتاتے ہیں کہ یہاں آپ کا گھر تھا, کفہ نے یہاں محاصرہ کیا, یہاں سے آپ چلے اور غار ثور پر پہنچے, اور آپ کے لیے پھر بکریاں آتی تھیں یہاں چڑھتی تھیں, یہاں سے پھر آپ کو دودھ فراہم کیا جاتا تھا, پھر آپ وہاں سے چلے فنا فنا فنا, پورا اس کے اندر باریک باریک لائٹیں لگی ہیں, موقع بموقع وہ لائٹیں جلا کر اس نقشے کی عکاسی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ چلے, ہجرت کا سفر آپ کا شروع ہوا, یہاں آپ نے قیام فرمایا, دشمن یہاں سے آیا, اس نے گھیراؤ کیا لیکن نہ پاتے ہوئے واپس لوٹ گیا, پھر آپ نے سپر ہجرہ شروع فرمایا. غرض یہ کہ پورا نقشہ وہ نمونے کے طور پر, سیمپل کے طور پر باقاعدہ انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس طرح بچوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں مٹی کے, تو اس طرح انہوں نے پورے اس سانچے کو, اس نقشے کو ایک انداز میں پورے میوزیم کے اندر ایسے فٹ کیا ہے. اور پھر وہ جب رہنمائی کرتے ہیں لگتا ہے ایسے کہ انسان فضا سے اس ماضی کے نقشے کو دیکھ رہا ہے, وہ سارے راستے اس کے سامنے ہیں, کہاں سے آپ چلے, کہاں کہاں کیا واقعات ہوئے, وہ پورا نقشہ تازہ ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر مدینہ منورہ کا بھی وہ نقشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, وہ پورا نقشہ اور جنگوں کے حالات, جنگوں کے نقشے, وہ پورے ہم نے اس نقشے کے اندر ڈھال دیے. تو وہاں جب غزوہ خندق کا جو انہوں نے نقشہ کھینچا ہوا ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کے اطراف کے اندر تو کئی ایک علاقے ایسے جہاں پہاڑ ہیں, اور جو باقی ہموار زمین تھی وہ ساری کی ساری پتھریلی تھی, سنگریزوں والی زمین تھی جس پر گھوڑے اور اونٹ صحیح طرح چل نہیں سکتے, اور جو اطراف کے اندر صاف راستہ تھا جہاں سے دشمن داخل ہو سکتا تھا وہ راستہ یہی تھا جہاں پر خندق کھودی گئی. جب خندق کھودی تو یہ راستہ جو تھا بند ہو گیا, اطراف کے اندر پہاڑ ہیں اور پتھریلی زمین ہے کہ جہاں سے دشمن کا آنا آسان نہیں, اونٹ بھی ظاہر ہے کہ ریتیلی زمین پر چلتا ہے, گھوڑے بھی ہموار زمین پر چلتے ہیں. تو کفار کا قافلہ تو مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے آیا تھا خندق کے موقع پر, غزوہ خندق کے موقع پر, غزوہ احزاب اس کا نام ہے. تو اس موقع پر چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے تحفظ کا انتظام کیا ہوا تھا پہاڑوں کے ذریعے, اور پتھریلی سنگریزوں والی چپتے ہوئے پتھروں کی زمین کے ذریعے, لیکن جو راستہ ہم مانتا کہ جہاں سے دشمن آسانی سے مدینہ طیبہ کی طرف داخل ہو سکتا تھا, اس پورے علاقے کے اندر خندق کھود دی گئی, تو اس طرح سے باب ہو گیا. تو دشمن آ کر پڑاؤ ڈال کے بیٹھا رہا, اندر آنے کی کوششیں کرتا رہا, لیکن اللہ پاک نے پھر تیز ہوائیں چلائی, ان کے خیمے اکھڑ گئے, چولہے ان کے بجھ گئے, ہانڈیاں الٹی ہو گئیں, تتر بتر ہوئے, آخرکار سرد ٹھنڈی یس بستہ ہواؤں کی وجہ سے وہ لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے. اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دشمن جب کبھی اسلامی ریاست کو میری آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کا تحفظ اہل ایمان کا فریضہ ایسا ہے کہ اگر دشمن چر آئے, یلغار کر دے, اور حکومت وقت کی طرف سے نظیر عام ہو جائے کہ اس وقت ہر شخص انفرادی طور پر تعاون کے لیے اپنی خدمات پیش کرے, تو ہر فرد کے اوپر کفار کے ساتھ ڈرنا فرض ہو جاتا ہے. اسلامی ریاست اور اس کا تحفظ اور اس کی بقا یہ اہل ایمان کے اوپر اللہ پاک نے ضروری قرار دیا ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا مقولہ میں جمعہ کے دن بیان کیا تھا کہ حضرت شاہ جی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو پاکستان بننے میں اختلاف رائے رکھتے تھے, آپ کی رائے کچھ اور تھی؟ فرمایا کہ اختلاف رائے تو ہو سکتی ہے, اور اس کو آپ نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا, فرمایا کہ جب مسجد بن رہی ہو تو اس کے نقشے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد ایسی بنے یا ویسی بنے, یہاں بنے یا وہاں بنے. فرمایا کہ بننے سے پہلے تو اختلاف رائے تھا, لیکن جب پاکستان بن گیا, فرمایا کہ جب مسجد بن جاتی ہے تو مسجد بننے کے بعد پھر اس میں اختلاف رائے نہیں ہوا کرتا, پھر اس مسجد کی حفاظت, اس کا تقدس, اس کا تحفظ ہر صاحب ایمان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اب پاکستان بن چکا, اب اس کا تحفظ, اس کا تقدس, اس کی حفاظت ہر مسلمان کے اوپر فرض واجب. اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ریاست عطا فرما دی جس کے اندر مسلمان آزادانہ طور پر اپنے ایمانی تقاضوں کو اچھے طریقے سے بروئے کار لا سکتے ہیں. یہ بہت عظیم نعمت ہے. جن قوموں سے یہ نعمت چھنتی ہے, ان قوموں کے حالات دیکھے جائیں, آج کل کے ہمارے مسلمان بھائی عرب ممالک میں کس افراتفری کا شکار ہیں, کس ظلم و تشدد کا شکار ہیں. وہی حالات, وہی تاریخ پھر دہرائی جا رہی ہے جو آج سے تقریباً 69 سال پہلے ہندوستان اور پاکستان کی جب تقسیم ہو رہی تھی, جو ظلم و تشدد یہاں برپا تھا وہی حالات آج سرزمین شام پر دکھائی دیتے ہیں. ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی کس بے سر و سامانی کے عالم میں مظلومانہ زندگی بسر کر رہے ہیں, یا دیگر عرب علاقوں کے اندر جہاں کفری طاقتیں سر چڑھ کے دوڑ رہی ہیں کہ مسلمانوں پر محاصرہ کر دیا جاتا ہے, دائر حیات تنگ کر دیا جاتا ہے, زندگی انسان کی اس قدر مشکل اور کٹن ہو جاتی ہے کہ رات گزر جائے تو دن گزارنا مشکل, دن گزر جائے تو رات گزارنا مشکل. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ حالات آتے رہتے ہیں, لیکن جو قومیں آزادی کی قدر و قیمت کو پہچانتی ہیں اور اس نعمت کو صحیح انداز سے استعمال کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بقا عطا فرماتے ہیں. ورنہ یہ بڑی بڑی اسلامی مملکتیں جو بہت ہی نعمت کے طور پر مسلمانوں کو ملی تھی, جب وہ قومیں آپس میں افراتفری کا شکار ہوئیں, فرقہ واریت کا شکار ہوئیں, اختلافات کا شکار ہوئیں, ایک دوسرے کے اوپر سب و شکن کرنے لگی, خانہ جنگی کا شکار ہوئیں, تو وہ بڑی بڑی ساری ریاستیں چکنا چور ہو کے رہ گئی. آج بھی وہاں قسطنطنیہ اور دیگر علاقوں کے اندر مسلمانوں کی جو پرانی یادگاریں ہیں اور وہ دیگر علاقے جو اسپین وغیرہ کے اندر مسلمانوں کی شاندار مساجد جو آج بھی خون کے آنسو روتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جو مسلمانوں نے بڑی تاریخی مساجد تعمیر کی تھی آج وہ کفریہ طاقتوں کے زیر نگی ہیں. کہ جب عروج ملا مسلمان قومیں اگر اپنے آپے سے بہار ہوئی, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرنے لگی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو رومنے لگی, تو پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزادی کی نعمت کو غلامیت کے توف میں بدل دیتے ہیں. پھر انسان کو صحیح معنوں میں ایمان اور اسلام کے جو موٹے موٹے فرائض ہیں اس پر عمل کرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. روس جب یہ آزاد ہوا تو وہاں جو مسلمان بچے کچے تھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے صرف زبان سے کلمہ پڑھنا تک بھی دشوار تھا, نماز پڑھنے کے لیے ایسے سخت حالات تھے کہ بسا اوقات اور گھروں کے دروازے کھلے رکھنے کا حکم تھا, کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بھی حکومت کا کارکن گھر میں داخل ہو کر دیکھ سکتا تھا کہ گھر میں کوئی اسلامی عمل تو نہیں ہو رہا. نماز پڑھنے کے لیے بھی ایسے سخت حالات تھے کہ بسا اوقات ایک چائے کا پیالہ سجایا جاتا, نقشہ یہ پیش کیا جاتا کہ جیسے کوئی مہمان اور میزبان ہوں, اور ایک آدمی نگرانی کرتا اور دوسرے گھر کے افراد نماز پڑھتے, اگر پتہ چلتا کہ کوئی آ رہا ہے فوراً اس انداز سے بیٹھ جاتے جیسے مہمان اور میزبان بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہوں, کوئی ضیافت ہو رہی ہو, ان کے اوپر اگر ظاہر ہو جاتا پھر جو ظلم کی چکی میں ان کو پیسا جاتا وہ پھر الامان والحفیظ. ہمارے یہاں بھی جب بر صغیر میں یہ نقشے سامنے آئے, ہندوستان اور پاکستان جب بننے کے نقشے بنے, تو مسلمانوں کا جینا اس قدر دوبھر کیا گیا کہ مسلمانوں کے حال ہوئیے ان کو اپنانا محال ہو گئے. لباس تو دور کی بات ہے, داڑھی تو بہت بڑی بات ہے, جو بھی داڑھی ٹوپی والے نظر آتا فوراً اس کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا, اور پھر مسلمان مجبور ہوئے داڑیاں منوانے پر, اپنے لباس مسلمان والے پہننے پر, حال ہوئیے مسلمانوں والے رکھنا محال ہو چکے تھے. اس قدر ظلم و تشدد کے حالات آئے کہ مسجدیں ویران ہوئیں اور مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا. یہاں تک نوبت آئی کہ مسلمانوں کو اپنے حال ہوئیے بدل کر انہیں اغیار کے قوموں کے حال ہوئیے بنانے پڑے, تو کفار کے لیے پہچان مشکل ہو گئی کہ آپ مسلمان ہیں تو ہے کون. پھر وہ خطوں کے ذریعے کبھی پہچانا کرتے تھے, کبھی ان پہ ہتھے لگ جاتا, دیکھتے کہ اگر ختمہ ہوئی ہوئی ہے تو یہ مسلمان ہیں, پھر اس کے اوپر ظلم و تشدد کرتے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ان کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا تو انہوں نے یہ تدبیر بھی اختیار کی, جو یہ تقسیم کا معاملہ تھا اس زمانے کی بات ہے, کہ مساجد سے قرآن کریم لے جا کے اس کے اوراق کو شہید کر کے راستے میں پھیلا دیتے, بکھیر دیتے, اور بازاروں کے اندر اس بات کو دیکھتے کہ گزرنے والا کون شخص ان کی بے حرمتی کرتا ہوا گزر رہا ہے اور کون اس سے بچتے ہوئے گزر رہا ہے. اگر کوئی شخص ان سے پاؤں اپنے بچاتے ہوئے گزر تو سمجھ جاتے کہ یہ مسلمان ہیں, بس اس کے اوپر ظلم و تشدد کی اور اس کے اوپر سختیاں کیا کرتے تھے, پھر اس کو پکڑ کر تماشا بنایا کرتے تھے. ایسے سب حالات سے گزر کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی کہ کس قدر لاکھوں تو جانیں ضائع ہوئیں, کس قدر گھر اجڑے, خاندان اجڑے, پورے کے پوری بستیاں اجڑ گئیں, لوگ اپنے پورے کے پورے کاروبار, ملازمتیں, سارے آبا و اجداد کے علاقے اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے. جان بچانا ایسا مشکل تھا, افراتفری کا ایسا عالم تھا, جب یہ 14 اگست کے دن پاکستان بننے کا فیصلہ ہو گیا اور 15 اگست کو ہندوستان بنا, ان دونوں تاریخوں کے اندر تقسیم ہو چکی. اس کے بعد جو فسادات برپا ہوئے, ہندو اور سکھ ایک ہو کر مسلمانوں کی بستیوں پر جو یلغار کرتے تھے کہ اب تو تمہارا ملک بن گیا, تمہارا یہاں کیا کام, ایسے کھلے عام لوٹ مار کے بازار گرم تھے کہ فوجی اور سپاہی وہ باقاعدہ ان کے تحفظ دیا کرتے تھے, نگرانی کیا کرتے تھے, مسلمانوں کی دکانوں کو لوٹا جاتا, مسلمانوں کی جانوں کو بے دریغ ضائع کیا جاتا, مسلمانوں کی کوئی خاتون کے ہاتھ تک جاتی ہے اس کی عزت کو تار تار کیا جاتا. اور پھر ان کے مال و اسباب کو لوٹنے کے لیے جب ان کے حفظ و حملے ختم نہ ہوئی تو پھر مسلمانوں کے گھروں پر حملے شروع کر دیے. جہاں پتہ چلتا کہ مسلمانوں کی بستی ہے تو پورے پورے گروہ بنا کر آتے, حملے کر کے مسلمانوں کی جانوں سے کھیلتے اور ان کے اموال کو لوٹتے. ایسا بھی وقت آیا کہ گھر سے جلنے کی وہ سونگی گئی تو لکھنے والے نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر کی چھت پر جھانک کر کے کیا چیز جل رہی ہے, تو برابر میں والی چھت پر نظر پڑی کہ ایک شخص انہی حالات میں اپنے جو جمع پونجی تھی, جو زمانے کی کرنسی تھی, وہ لیے بیٹھا ہے, آگ جلائی ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ اپنی جلا رہا ہے, ہنس بھی رہا ہے کبھی رو رہا ہے. تھا پڑوسی تو انہوں نے پوچھا کہ بنے مانس کیا کر رہے ہو, اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی مال جلا رہے ہو اور کبھی ہنستے ہو کبھی روتے ہو. کہا کہ رو تو یوں رہا ہوں کہ ساری زندگی کی محنت اور پونجی ہے جو جمع کی ہوئی تھی, اپنے ہی ہاتھوں اپنی محنت کو جلا رہا ہوں, ضائع کر رہا ہوں, لیکن پھر ہنستا بھی ہوں, خوش ہوتا ہوں کہ کم از کم کافروں کے ہاتھ میرا مال نہیں لگے گا. ایسے حالات آئے, ایسے حالات آئے, الامان والحفیظ, یہ تو مال تو پھر بھی مال ہے, اپنے ہی ہاتھوں اپنی سگی بیٹی کو قتل کیا, اپنی بیوی کو قتل کیا, اپنے سگے رشتوں کو قتل کیا کہ کہیں یہ مقدس ہستیاں, عظمت اور تقدس والی ہستیاں کافروں کے ہاتھ میں لگ جائیں, کہ ان کی عزت و دعوتدار کیا جائے. جب حملہ ہو گیا یا الغار ہو گئی, گھر کے اندر فریاد کر رہے ہیں سگی بیٹیاں سگی ماں, اور فریاد کرتے کرتے حالات ایسے ہیں کہ وہ ہنگامہ آ رہے ہیں کہ اندر سے تول چلا رہے ہیں کہ سگی بیٹی مر جائے, گولی لگ رہی ہے لیکن دل پر نہیں لگتی, سر پر نہیں لگتی. سفر قطری کے عالم میں, قسم کرسی کے عالم میں, ان حالات کے اندر جان بچانا مشکل. ایک خاتون جو پاگل ہو گئی تھی, اس کے پاگل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ سات بیٹے اس کے سامنے شہید کیے گئے اور ہر بیٹے کا خون اس کو پلایا گیا. بعد میں وہ پاگل ہو گئی اور ہنس ہنس کے کہا کرتی تھی میں نے اپنے سات بیٹوں کا خون پیا ہے, پاگل ہو چکی تھی, اصل میں اس کے کام چھوڑ دیا تھا. ایک خاتون جب مہاجروں کا قافلہ آ رہا تھا, سسکیوں کی آواز آئی تو وہ قافلے میں سے ایک صاحب آگے بڑھے تو بالکل لہو لوہان لبے دم ایک خاتون موت کی سسکیاں لے رہی تھی. اس موقع پر لوگ آگے بڑھے, اس کی مدد کرنے لگے. حالات ایسے تھے کہ مدد کے لیے کوئی چیز بھی پاس نہیں ہوتی تھی, بالکل صحیح دست, کھانے پینے تک کے لالے پڑے ہوئے تھے. کتنے بچے تو بھوک سے مرے, کتنے بڑے بھوک اور پیاس کی شدت سے مرے. ایک شخص تھا وہ بھی بیچارہ پاگل ہو گیا تھا, وہ بھی کہا کرتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کا خون دیا ہے, میں نے مسلمانوں کا خون دیا ہے. اس کا یہ ہوا تھا کہ وہ جب لاشوں کے پشتے سے پشتے لگے تو نیچے دبا رہ گیا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے لبے دم تو مجبور ہو کہ وہ خون جو رس رس کر آ رہا تھا اسی کو چاٹ چاٹ کے اس نے جان بچائی تھی. بعد میں پھر وہ کہا کرتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کا خون دیا ہے. ایسے سخت حالات سے گزرے تو وہ خاتون بھی سسکیاں لے رہی تھی, سسک رہی تھی. تو جب یہ حضرات مدد کے لیے قریب پہنچے تو اس خاتون نے بتایا کہ میرے والد کو شہید کیا گیا, میرے ساتھ بھائیوں کو شہید کیا گیا, میرے چچا کو اور ان کے چار جوان سالہ بیٹوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. اور اپنی ظلم کی داستان سناتے سناتے کہنے لگی کہ میری طرح بھی وہ بڑے تو میں نے بڑھ کر خنجر سے ان کا مقابلہ کیا, آخرکار وہ مجھ پر غالب آ گئے اور میرا یہ حشر کیا. بالکل لہو لہان تھی اور آخری سانسیں دے رہی ہے. تو یہ حضرات بھی بے اثر و سامانی کے حالت میں جب آگے بڑھنے لگے, چلتے چلتے آخری سانسیں لے رہی تھی, دنیا سے رخصت ہو رہی تھی, چلتے چلتے اس نے پیغام دیا کہا کہ پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا. کہ ہماری قربانیوں کی وجہ سے پاکستان جو بنا ہے, ایک اسلامی ملک جو مسلمانوں کو ملا ہے, میں تو وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گی لیکن پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا. خاتون تھی, کفار نے یہ ہندوؤں نے اور سکھوں نے مل کر یہ ہتھکنڈے استعمال کیا کہ مساجد سے قرآن کریم کے نسخے لے کر ان کی بے حرمتی کر رہے تھے, سر ہاں ان کو بکھیر رہے تھے. تو جب مسلمانوں کو موقع ملا, ایک فوجی دستہ ان کے تحفظ کے لیے آیا, ان کو ساتھ لے کر نکلے کہ جتنا ممکن ہو قرآن کریم کو سمیٹتے ہیں. ہنگامہ ذرا ٹھنڈا ہو چکا تھا تو ساتھ لے کر چلے فوجی دستے کے ساتھ, فوجی دستہ بھی مسلمانوں کا تھا, ساتھ ساتھ چلے. بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم جمع کرنے شروع کیے گلی کوچوں سے محلوں سے, 60 بورے بھر گئے اور اس کے باوجود بھی وہ چیز ختم نہ ہوئی. بے تحاشا قرآن کریم کی بے حرمتی تھی. تو کہا کہ اسی دوران ہمیں بے شمار خواتین کی لاشیں ملی جن کے ساتھ بے دردی کے ساتھ بے حرمتی کی گئی تھی. انہی میں ایک نوجوان لڑکی اس حالت میں ملی کہ جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی اور سینہ بھی اس کا ادھڑا ہوا تھا، اور حد سے زیادہ اس کے ساتھ بے آبرو کے معاملات کیے گئے تھے، آخری ہچکیاں لے رہی تھی یہ لڑکی۔ جب اور قرآن کریم نسخوں کو تلاش کرتے کرتے وہاں تک جب پہنچے، اس کو بھی مدد دینے لگے، اٹھانے لگے، اس نے کہا چچا مجھے چھوڑ دے، میری فکر نہ کریں، جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا۔ لیکن یہ بات ہے کہ میری اس قربانی کے بعد، میری عزت ٹوٹ جانے کے بعد، تانے کٹی ہوئی ہیں، سینہ ادھڑا ہوا ہے، کہا کہ میری اس قربانی کے بعد کم از کم پاکستان تو بن گیا نا۔ اور کہنے لگی، حالانکہ وہ بھی آخری سانس دے رہی تھی، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، تو ان حضرات سے کہنے لگی کہ مجھے خوشی ہے، اس بات پر فخر ہے کہ میں نے امت کے لیے کم از کم کوئی تو قربانی دی، اپنی جان کے ٹکڑے کرا لیا، عزت کو دانت کرا لیا، لیکن ہماری اس قربانی کی بدولت کم از کم پاکستان تو بن گیا نا۔ تو یہ عظیم قربانیوں کا نتیجہ ہے، بے انتہا قربانیاں دینے کے بعد یہ ملک ہمارے ساتھ آیا ہے، اور پھر اتنی قربانیوں کے بعد ملنے والا وطن کہ جہاں پوری پوری ریل گاڑیوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا، کہیں ٹرین کو روک کر بے دردی سے لوگوں کو اتار کر خنجروں اور تلواروں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا۔ لوگ اس وقت ایسے قیامت کا منظر ہوتا تھا، جان بچانے کے لیے میاں کو بیوی کی، بیوی کو میاں کی فکر نہیں، سبھی اولاد چھوٹے بچے ایسے افراتفری کے عالم میں بھاگتے کہ غریب اگر کوئی ندی نالا ہوتا، نہر ہوتی، اس پر چھلانگ لگا کے جان بچانے کی کوشش کرتے، آخر کار اپنے آپ کو ڈبو دیتے۔ لیکن جو بے دردی، جو ظلم و ستم وہاں ڈھائے جا رہے تھے، اس وقت ایسا منظر، ایسی قیامت کی ہولناکیاں، ایسے حالات کے پورے کے پورے علاقے اجڑ رہے تھے۔ ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں بھی جان بچا کر ایک جگہ چھپا ہوا تھا، سامنے ہی ایک لاش پڑی تھی اور اس کے سینے پر ایک تقریباً 5-6 مہینے کا بچہ ماں کی چھاتی سے نکلتا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ کہا کہ وہ حالت ایسی نہیں تھی کہ میں نکل کر اس بچے کو اپنی آغوش میں لیتا، لیکن آج تک مجھے افسوس ہوتا ہے، کاش میں اس بچے کو بھی اٹھا لیتا کہ میں جانے بعد میں وہ بچہ ہوگا یا مرا ہوگا۔ ماں تو شہید ہو چکی تھی اور بچہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پینے میں لگا ہوا تھا۔ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات ہوئے اجڑنے کے، تتر بتر ہونے کے، لوگوں کی پوری پوری عقلیں ان حالات کو دیکھ کر ختم ہو گئیں، پوری پوری نسلیں ختم ہو گئیں، پورے پورے خاندان اجڑ گئے، پوری تاریخیں بدل گئی، نقشے پٹ گئے، حالات بدل گئے۔ وہ نقشے جہاں مسلمان آباد تھے، وہ مسجدیں جو مسلمانوں کی محنت سے تعمیر تھی، مسلمانوں سے آباد تھی، ان حالات کے بعد وہاں کے نقشے ہی پلٹ گئے، احترامی کے معاملات ہونے لگے۔ ان حالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کو یہ جو سلطنت اور مملکت عطا فرمائی، یہ جو اسلامی ریاست عطا فرمائی، اس کا پھر کس قدر بڑا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے قربانیاں دی، لاکھوں کی تعداد میں جانوں کو قربان کیا، بستر بستر ہوئے، خاندان کے خاندان اجڑے، اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے صحیح دس نکل آئے۔ مسلمان اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے یہاں تک نوبت آتی تھی، گھر کے اندر جب یہ بلوائی گھستے حملہ کرتے تو بعض دفعہ گھر کے ہی کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر جان دیتے تھے۔ رات اندھیرا ہوتا، پتہ نہیں چلتا، تو بس جلدی سے جب پتہ چلا کہ حملہ ہو گیا، اساؤں جان بچانے کے لیے کہ کفر کے ہاتھ لگنے سے بہتر یہ ہے کہ خاص کر لڑکیوں کو بہت زیادہ اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی تھی، تو وہ بعض دفعہ اس طرح اپنی جان دے کر اپنی عزت اور آبرو کو بچانے پر مجبور ہوئی۔ ایسے بھی حالات آئے کہ مسلمانوں نے اپنے گھر اگر بند کر لیے اور گھر اگر مضبوط دروازے والے تھے تو بلوائیوں نے چھت پہ چڑھ کر، چھت پہ سوراخ کر کے، روئی کے گالوں کے اندر مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا کے اندر ڈال دیا، اور پھر مٹی کے تیل کے اوپر سے چھڑک دیا، گھر کے گھر جل گئے، بےچارے گھر والے اندر ہی جل جل کے چسک چسک کے شہید ہو گئے۔ کتنے حالات ایسے ہوئے کہ باہر سے پہلے دروازے بند کر دیے گئے، اس کے بعد پھر تباہیاں مچائی گئیں۔ یہ پورے پورے تاریخی وہ حالات ہیں، وہ منظر ہیں۔ کتنے ہی ہمارے باپ دادا ایسے ہیں جو ان حالات سے گزر کر آئے ہیں، بڑے بزرگ ہمارے ایسے ہیں جو ان حالات سے گزرے ہیں، کبھی کبھی وہ ایک تاریخی حقائق بیان کرتے ہوئے انسان کی عقل دب رہ جاتی ہے۔ آج تو ہمیں یہ پکا پکایا تیار، ہم نے تو ہوش سنبھالا، پاکستان زندہ سلامت پایا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے اپنے خاندانوں کو اجاڑا، کس قدر فتر فتر افراتفری کا شکار ہوئے، لوٹے پیٹے کہیں دس خالی ہاتھ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ ان حالات کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمت عطا فرمائی ہو تو کیا اس نعمت کی قدر پھر یہی ہوگی کہ اس کو ناچ گانے کے ساتھ جشن منانے کے اندر وہ دن گزار دیا جائے, اپنے باپ دادا کے خون کی قربانیوں کا اسی طرح مذاق اڑایا جائے, جشن آزادی کے نام پر یوم آزادی کو اس طرح منایا جانے لگا ہے اب تو کہ بس الامان والحفیظ, لگتا ہے کہ ہر چیز سے آزاد ہیں, اور ہر چیز سے آزاد ہو کر صرف ناچ گانا تماشا اور شور شرابہ ہی یہ ہمارا جشن رہ گیا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان ایسے موقع پر کم از کم اپنی فکر کو تازہ کرنے کے لیے, اپنے نظریات کو سامنے رکھنے کے لیے, اپنے باپ دادا کی قربانی والی کتابیں پڑھیں, مضامین دیکھیں کہ ان کے اوپر کیا گزری, آخر کیا وجوہات بنی, کن حالات سے گزر کر یہ ہمارا وطن عزیز معرض وجود میں آیا, اور پھر اس وطن کے معرض وجود میں آنے کے بعد بھی ہمارے بڑوں نے کس قدر کٹن پرائیں سے گزر کر قربانیاں دی ہیں اور کن حالات سے گزرے ہیں. ظاہر ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں انسان جب آتا ہے تو بالکل ایک نئی سری سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے. شخص تھا, انگریز تھا, انگریز تو دنیاوی اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں اور وہ ہر کام کو مثبت پہلو سے لیتے ہیں. ایک انگریز کا ایک پاؤں کٹ گیا کسی حادثے میں, تو کوئی دوسرا اس کا دوست اس کے ساتھ افسوس کا اظہار کرنے لگا کہ تمہارا ایک پاؤں کٹ گیا بڑا افسوس, اس نے گلے نہیں, اور اس نے اسی نقصان کو اسی حادثے کو مثبت انداز میں بیان کیا, کہا نہیں ہنس کے کہنے لگا تو پہلے مجھے دو جوتے خریدنے پڑتے تھے, ڈبل پیسے دیتا تھا, ایک پیسہ خرچ کروں یعنی آدھے پیسے خرچ کروں گا اور ایک جوتا خریدوں گا, میرے کو فائدہ ہو گیا, میرے تو مزے آ گئے کہ میرا خرچہ کم ہو گیا کہ دو جوتے کے بجائے ایک جوتا خریدوں گا, حالانکہ نقصان ہوا ہے لیکن مثبت انداز میں اس کو لے رہا ہے. تو یہ قوم ہمیشہ ہر نقصان کو بھی مثبت زاویے سے دیکھ کر اپنے دنیا بھی اس کا تدارک کر لیتی ہے. تو اس لحاظ سے ایک انگریز تھا جس کی ساری لٹیاں ڈوب گئی, کوئی آگ لگی میں حادثہ ہوا اس میں ساری اس کی جمع پونجی اس کی نظروں کے سامنے جل کر راکھ ہو گئی. تو اس وقت اس کے دوستوں نے جب اس کو حوصلہ دلایا تو تسلی کی باتیں کرنے لگے, اس نے کوئی بات نہیں, میں نے اپنے دل دماغ میں یہ سوچ لیا کہ میری پیدائش آج ہی ہوئی ہے, آج سے مجھے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے, جس طرح میں پیدا ہوا تھا بالکل خالی تھا, اس کے بعد میری زندگی کا آغاز ہوا, میں نے سب کچھ بنایا تیار کیا, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میری نئی زندگی ملی ہے, نئی زندگی کا آغاز ہوا ہے. تو وہ تو انگریز تھا, کافر تھا, اللہ رسول سے دور تھا, ان سے بیگانہ تھا, لیکن مسلمانوں کے اوپر بھی ایسے حالات آئے کہ بالکل تہی دامن تہی دست خالی ہاتھ آئے. حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے کہ جب آپ مدینہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے, آپ کا وہاں مکہ مکرمہ میں کافی سارا مال مویشی تھا, یہ بکریاں بھیڑ وغیرہ تھی, کچھ تجارت کے سامان بھی تھے, تو آپ نے چاہا کہ اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ لے جائیں, تو فار کو پتہ چلا تو آپ کی گھیر لیا, کہا کہ تم ہمارے یہاں سے نہیں جا سکتے, اور آپ کو مجبور کیا, کہا کہ تم جاؤ گے تو اس حال میں جاؤ گے کہ بالکل خالی ہاتھ, ایک چیز بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. مجبور ہو کر ان کی شرط کو منظور کیا, اپنے ایمان کی بقر کے لیے, ایمان بچانے کے لیے, ایمان کے تحفظ کے لیے سب کچھ قربان کر کے, سب کچھ کو خیر بات کر کے وہاں سے چل دیے, اور اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے تو بالکل خالی ہاتھ تھے, کچھ بھی ساتھ نہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا, رسول اللہ آ رہا تھا, آتے ہوئے کچھ اپنے ساتھ دیا تھا لیکن وہ بھی انہوں نے چھین لیا, واپس دے لیا, مجھے ان کے درجے میں پھنس گیا تھا, چھوڑ نہیں رہے تھے, میری جان کا خطرہ تھا, آخر کار شد انہوں نے مجھے چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ بہت نفع کی تجارت کی تم نے, بہت نفع کی تجارت کی, دنیا زمانہ اس بات کو پھر بھی مل جائے گا لیکن اپنے ایمان کو اپنی جان کو بچا کر آ گئی, یہ بہت بڑا سودا تم نے کر لیا. ایک مومن مسلمان کی جان, اس کی عزت اور آبرو کعبۃ اللہ شریف سے بھی بڑھ کر ہے. جب تک ممکن ہو انسان اپنی جان کا تحفظ کرے, ہر ممکن کوشش کرے, یہاں تک کہ اگر اپنی مال اپنی جان کے خاطر اگر وہ شہید کر دیے جائے, فرمایا کہ اگر وہ من قتل دون ماله فهو شہید, اپنے مال کو بچانے کی خاطر اپنی جان بچانے کی خاطر جو شخص مار دیا گیا, فرمایا کہ وہ شہید ہے. مومن مسلمان کی جان, اس کی عزت اور آبرو بہت ہی اللہ کے ہاں مقدس اور محترم ہے. بھلے وہ مومن مسلمان بچے کی شکل میں ہو, عورت کی شکل میں ہو, مرد کی شکل میں ہو, دیندار کی شکل میں ہو, بے دین کی شکل میں ہو, جب وہ کلمہ گو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بہت اونچی ہے. انہی حالات میں جب مسلمان بے سر و سامانے کے عالم میں تھے تو جہاں پناہ نظر آتی وہیں جمع ہو جاتے, مسلمان اپنے علاقے کے اندر یکجا تھے اور ہر طریقے سے آنے والے حملے کا مقابلہ کر کے اپنی جانوں کو بچا رہے تھے. ایسے میں ایک سکھ سفید جھنڈا لہراتا ہوا اور اپنے پیغام امن سناتا ہوا آگے آیا اور کہا, دو تین دن سے تو حملے کر رہے تھے مستقل, لیکن تین چار دن کے بعد آیا اور کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے آپ لوگوں پر حملہ کیا, اب جو ہمارے بڑے ہیں وہ اس پر نادم ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فلانی جگہ آپ حضرات جمع ہو جائیں اور وہاں وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ چاروں طرف سے مسلمان نرمے میں پھنسے ہوئے ہیں, جان بچانے کی خاطر مسلمانوں نے مشورہ کیا اور پھر یہی کہہ پایا کہ تحفظ مل رہا ہے تو چلنا چاہیے. لگ بھگ 2000 کے لگ بھگ مسلمان چل پڑے اور امن حاصل کرنے کے لیے, جان بچانے کی خاطر معاہدہ کرنے کے لیے چل پڑے, لیکن وہاں وہ سازش تیار تھی. اس طرح صحابہ اکرام نے ایک موقع ایسا آیا کہ دشمن آئے اور کہا کہ ہمیں چیزیں چلی میں اچھے تاری چاہیے تاکہ ہم اپنے بستی والوں کو جو بہت منتظر ہیں, شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں, وہ دین اسلام کی تعلیم و تربیت کے منتظر ہیں, اچھے افراد دے دیں تاکہ ہم گواں لے جائیں اور ہمارا قبیلہ دینی تعلیم سے آشنائی حاصل کرے, آگاہی حاصل کرے, آشنا ہو جائے. آپ نے چیلا چرندر 40 قرآ ان کے حوالے کر دیے, صاف کر دیے, لیکن وہاں جب پہنچے تو رحل اور زکوان یہ قبائل پہلے سے تیار تھے اور انہوں نے ایک بار بھی حملہ کر کے ان سارے کے سارے قرآ کو شہید کر دیا. اکا دکا بچ پائے, اس کے علاوہ سارے کے سارے وہی شہید ہوئے, باقی ماندہ جو اطراف گئے ان کا بھی پیچھا کر کے ان کو بھی شہید کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا گہرا دکھ پہنچا. آپ نے 40 دن تک مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی. یہ دعا ہے جو دشمن کے لیے بد دعا کی جاتی ہے. فجر کی نماز میں مستقل آپ ان دونوں قبیلوں کے لیے بد دعائیں کرتے رہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ ہمارے چیلا چرینا پورا حضرات کو لے گئے اور وہاں منصوبہ تیار تھا. اس گھاٹی میں جب پہنچے تو اتر پر حملہ ہوا اور سارے یہ بزرگان دین شہید کر دیے گئے. اسی طرح یہاں پر بھی 2000 مسلمان مصالحت کے نام پر لے جائے گئے اور وہاں پہلے سے وہ سب تیار تھے. جیسے ہی یہ قریب پہنچا قافلہ, بندوق میں گولیاں چلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسی افراتفری مچی کے میدان محشر دفع ہو گیا. کوئی گولی کھا کے گر رہا ہے, کوئی لنگڑا دولا ہو کے بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر کوئی ادھر, ایسی قیامت کے منظر تھے کہ الامان والحفیظ. اسی طرح گھر کے اندر کوئی بڑے رہا کرتے تھے کہ جن کے اوپر ہندو ہاتھ نہیں ڈالتے تھے, تو آس پاس کے جتنے بھی کمزور ایمان کمزور پوزیشن والے مسلمان تھے وہ بھی پناہ لینے کے لیے ان کے گھر میں جمع ہوتے گئے, پناہ لیتے گئے. ایک وقت وہ آیا کہ باقاعدہ سرکار کی طرف سے پیغام اور اعلان آیا کہ آپ اور آپ کے صرف گھر والے جو آپ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ الگ ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے. کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل جھانک کے آٹے میں بال کی طرح نکال کے الگ کر لیا گیا, ابھی ہم دور بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ ایک بار بھی ہندوؤں کی ٹولی نے ان پر حملہ کیا اور وہ بے یار و مددگار مسلمان مرد اور عورت اور بچے جو ہمیں الوداعی انداز سے حسرت بھری نگاہوں سے رخصت کر رہے تھے اور دہشت ان کے چہرے پر ٹپک رہی تھی کہ یہ جس کے ذریعے ہمیں تحفظ حاصل تھا ان کو تو نکال کر لے جایا جا رہا ہے, اب ان کے نکلنے کے بعد نہ جانے ہمارا کیا حشر ہوگا. اور نکلنے والے وہ جو بڑے تھے کہتے ہیں کہ ابھی ہم دور بھی نہیں ہوئے پائے تھے کہ اس قدر دل دوست چیخ و پکار کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑی کہ ان کو ہندوؤں میں حملہ کر کے ان کو تحس نحس کر دیا. تو یہ سخت ترین حالات گزرے ہیں, مشکل حالات گزرے ہیں. ان حالات سے گزر کر اللہ پاک نے یہ عظیم دولت عطا فرمائی ہے. اس عظیم دولت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی عزت اور آبرو, اس کا تقدس ایسا ہو کہ ہم اس طرح مسجد کا احترام کرتے ہیں, مسجد کا تقدس ہمارے دل دماغ میں ہے. تو یہ وطن عزیز, اس کا چپا چپا, اس کی ایک ایک انچ کی زمین, یہ ہمارے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہے. یہ آزادی کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان ناشکری تو کرتا ہے. بہت سے انسان پریشان ہو کر بے چین ہو کر کہتے ہیں کہ ہم تو وہی اچھے تھے. بے شک ہر ایک کے اپنے اپنی ایک سوچ ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے ایک معلومات ہے, ہر ایک اپنا اپنا ایک نظریہ ہے, ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے, لیکن باہر کہ یہ آزادی کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ تعالی نے دے دی. یہ بات الگ ہے کہ نا اہلوں نے ہمارے اس ملک کو ایسا نقصان پہنچایا ہوا ہے کہ نہ تو اسلام کا صحیح معنوں میں فلم بن پاتا ہے. اسلامی سازشیں ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہا کرتی ہیں. جہاں کہیں مسلمان متفق اور متحد ہونا چاہتے ہیں تو دشمنان اسلام ہمیشہ اندر ہی سے سازشیں پیدا کر کے ٹوٹ پھوٹ پیدا کر دیتے ہیں. ورنہ تو ملت اور امت کی وحدت اور اتفاق اور اتحاد یہ ایسا ہوتا تھا کہ ساز و سامان کچھ نہیں, چٹائی پر سونے والے، پتھر کو اپنا تکیہ بنانے والے، ریت کے اوپر کھلے ریت پر سو جانے والے، انہوں نے ملکوں کو فتح کیا ہے. ایران اور فارس کو جب فتح کیا جا رہا تھا تو صحابہ اکرام کا لشکر جب قریب پہنچا تو تلوار ٹوٹی ہوئی، اس کو چیٹن لگا کر لپیٹ رہے تھے، جوڑ رہے تھے، تو دیکھنے والے مذاق اڑا رہے تھے، یہ ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ فارس کو فتح کرنے آئے ہیں. لیکن ان کے جو جذبے تھے، جو ایمانی قوت تھی، ان کے جو اخلاص تھے، وہ کفریہ طاقتوں کے سامنے اور کفریہ سارے ساز و سامان کے سامنے زیادہ بھاری ثابت ہوئے کہ صحیح دس ہونے کے باوجود اللہ پاک ان کو فتوحات عطا فرماتے تھے. اصل میں تو اللہ ہی کی مدد ہے، اللہ ہی کی نصرت ہے، خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بدر کے موقع پر باقاعدہ تیاری کے ساتھ نکلوا سکتے تھے، لیکن میں سے ہی اتفاق کے طور پر نکلنا ہوا اور حالات ایسے بنے کہ جنگ کی نوبت آ گئی. وہاں سے کفار اور مشرکین سے پورا لشکر الغار کرنے لگا تھا، اور ادھر صرف 313 مسلمان ہیں جو ہمیں ایمرجنسی میں نکلے تھے، صحیح طرح ہتھیار بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، کچھ پیدل ہیں، کچھ اونٹ ہیں، کچھ گھوڑے ہیں، کچھ تلواریں ہیں، ڈھال وغیرہ زرہ وغیرہ بھی محدود. صحیح ایمرجنسی کی حالت میں نکال کر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کرا دیا، آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ اسباب کے اوپر دار و مدار نہیں ہے. اسباب کے اوپر دار و مدار ہوتا تو کفر کی طاقت تھی، افرادی قوت بھی زیادہ تھی، ہزاروں کا لشکر تھا، گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھی، اور ہر طرح کا اسلحے سے مسلح. لیکن اس طرف کہیں ادھر خالی ہاتھ ٹوٹی پھوٹی تلواریں لیے ہوئے اور چیزیں چنندہ صرف 313 کا لشکر ہے. اس بڑے مقابلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت عطا فرمائی اور کفری طاقتوں کے بڑے بڑے سر بھرے اسی موقع پر تہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اور بتا دیا، سبق سکھا دیا کہ تم اگر موحد رہو گے، مخلص رہو گے، میرے بندر رہو گے، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی. غزوہ حنین کے اندر صحابہ اکرام نے بتایا تھا آسمان سے ایک کالی چادر گرتی ہوئی دیکھی، پھر اس طرح چادر گرتی ہے، چادر جیسی گری اور دیکھتے دیکھتے وہ چادر زمین پہ چیونٹیوں کی طرح منتشر ہو گئی. صحابہ نے جب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، آپ نے بتایا فرشتوں کی وہ جماعت تھی جو ہماری مدد اور نصرت کے لیے اتری تھی، یہ چادر کی شکل میں یک جہاں وہ اترے، زمین میں چیونٹیوں کی طرح نکلے اور پھر اپنی اصلی حالت میں آ کر کفر کو انہوں نے ایسا ناک میں چلے چپائے کہ وہ شکست ہو گئی. شروع میں چونکہ جاتے وقت دل میں یہ بات آئی تھی کہ ہم تو بدر وغیرہ کے اندر دوسرے موقعوں پر تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود کامیاب ہوئے، آج تو ہمارا لشکر جرار ہے، تو صرف اللہ کی ذات سے نظر ہٹ کے لشکر کی کثرت کی طرف آئی تھی. اللہ پاک نے وقتی طور پر امتحان بھیجا کہ شروع میں جو آگے بڑھ رہے تھے کفار کا ایک بوڑھا انسان تھا جو بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ساتھ میں اس کو بھی لائے، اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں بتایا کہ گھاٹی سے قافلہ گزرے گا، یہاں ان پر تیروں کی برسات کر دی جائے. وہاں دشمن پہلے سے موجود تھا، جب یہ قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرا تو تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی، شروع میں حزیمت کا سامنا ہوا، لیکن پھر اللہ پاک کی طرف سے مدد اور نصرت آئی، پلٹ کر جب حملہ کیا تو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. ساتھ میں بتا بھی دیا کہ تم اللہ پر نظر رکھو گے ہمیشہ کامیاب اور کامران رہو گے، نظر اپنی قوت پر رکھو گے، اپنی تعداد پر، اپنے اسباب پر رکھو گے، ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے، اللہ کی ایمان کر چلو گے ہمیشہ کامیاب رہو گے، اللہ کے اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرو گے نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے. غزوہ احد کے اندر جو سب سے بڑا سبق ملا وہ یہی ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کو جو مخصوص کیا تھا اس پہاڑی کے اوپر رہنا، فتح ہو یا ناکامی، دونوں صورتوں میں یہاں جمع رہنا، تیر اندازوں کو جو مخصوص کیا تھا، ان حضرات نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی، دشمن بھاگ چکا، کامیابی مل چکی، تو ان حضرات نے کہا کہ چلو اب مال غنیمت جمع کرتے ہیں. امیر نے منع بھی کیا کہ نہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ فتح ہو یا نصرت ہو یا ناکامی ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں جم کر رہنا ہے. اختلاف رائے ہوا، تعداد وہاں سے کچھ ہٹ گئی، مخالفت ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی، حکم کی خلاف ورزی ہو کے جن کا نقشہ پلٹ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ کفار پچھلی طرف سے آئے، اس وقت ان کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اس پچھلی طرف سے آ کر انہوں نے موقع غنیمت جانا، وہ جو بچے ہوئے کچھ افراد رہ گئے تھے 8-10 ان کو بھی شہید کیا، اور پچھلی طرف سے اچانک حملہ ہو گیا اور پھر ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے اور بہت بڑا نقصان ہوا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ سبق سکھایا کہ اگر تم مان کر چلو گے ہمیشہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور جہاں کہیں خلاف ورزی آ گئی اللہ کے حکم کی یا اللہ کے رسول کی حکم کی تعمیر میں خلاف ورزی آئے گی، نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کی بات مان کر چلنے والی قومیں، دین اسلام کو دل و دماغ میں بسانے والے، سینے سے لگانے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہمیشہ پھلتے اور پھولتے ہیں، ترقیاں پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو قوت عطا فرماتے ہیں اور طاقت عطا فرماتے ہیں، ان کو عروج عطا فرماتے ہیں اور ہمیشہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. لیکن خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہی کو فراموش کر دیا جائے، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر انسان اپنے آپ ہی میں نہ رہے، لگتا ایسا کہ شاید اس کے اوپر اس وقت کوئی نگرانی کرنے والا، رکھوالی کرنے والا، دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. جب دل چاہا ناچ لیے، جب دل چاہا گانے کھڑے ہو گئے، جہاں دل چاہا بے حیائی کے منظر عام کرنے لگے، بےہودگی بے حیائی کے تماشے عام، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے معاملات ایسے کہ بجائے یہ کہ شکر ادا کیا جاتا اس تاریخی دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی جاتی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا جاتا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے نعمت عطا بھی فرمائی اور اس کو اب تک پکا بھی بخشی. ورنہ تو دشمنان اسلام کی سازشوں میں یہ دنیا کے نقشے سے کتنا پہلے مٹ چکا تھا. تو اللہ پاک کا فضل و کرم ہے اور اس ملک میں بسنے والے اللہ کے ان نیک بندوں کی دعاؤں کا اثر ہے اور ان ہمارے آبا اور اجداد کی قربانیاں اور ان کے خون کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے اس ملک کو بقا عطا فرمائی ہے اور اس ملک کو وہ سرخ روئی عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قوتوں کے اندر اتنی قوت بھی بنایا ہے. یہ اعزاز اللہ پاک نے اس کو عطا فرما کر تمام کے تمام عالم اسلام کے اندر اس کو ایک سرخ روئی عطا فرمائی ہے. اتنے بڑے بڑے انعامات، اتنے بڑے بڑے اعزاز اور اکرام، ان کے ہوتے ہوئے ہر ایک انسان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی جائے، والدینہ محبت کی جائے، عشق کے درجے میں اپنے موت کی حفاظت کی جائے، اس کے تحفظ اور تقدس کیا جائے. اپنے گھر کے انسان کس قدر دیکھ بھال رکھتا ہے، صفائی ستھرائی رکھتا ہے، گھر کا اگر مکڑی کا جالا بھی لگ جائے انسان فوراً اس کو جھاڑو سے صاف کرتا ہے. گھر ہمارا سب سے مرکزی نقطہ ہے، پھر محلہ، پھر اپنا شہر، پھر اپنا ملک، پھر عالم اسلام. یہ ہمارے اللہ پاک نے وہ دنیاوی گھر عطا فرمائیں گے جہاں ہم امن اور چین سے زندگی بسر کرتے ہیں. جس طرح اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، گھر سے تعلق و رشتہ ہوتا ہے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے اور خاص کر اپنے وطن عزیز کے چپے چپے سے والدینہ محبت ہونی چاہیے. ہم وطنوں کی دلی محبت دلوں کے اندر بسی ہوئی ہونی چاہیے کہ ہم سب اہل وطن ہیں اور ایک ہی زبان، ایک ہی ملک کے باشندے اور ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں. کوئی کس علاقے کا ہے، کوئی کس علاقے کا ہے، کوئی کون سی زبان بولتا ہے، کوئی کوئی سی زبان بولتا ہے، لیکن کلمہ طیبہ کی لڑی کے اندر پورے ہوئے ہیں. مدینہ طیبہ کے اندر یہ مناظر نظر آتے تھے، حضرت بلال حبشہ کے، حضرت سلمان فارس کے، حضرت صہیب روم کے، اچھم اور پچھم کے آئے ہوئے سارے ایسے شیر و شکر بھائی بھائی بن کر رہا کرتے تھے، ایک دوسرے پر جان نشانہ کرتے تھے. تو مومن مسلمانوں کو اللہ پاک نے اخوت کا درس دیا ہے، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، اس بھائی چارے کو برقرار رکھو، اس کو مضبوط اور مستحکم کرو، اپنے تعلقات کو استحکام دو. مسلمان جب تک مضبوط اور مستحکم رہے، کفر یا طاقتیں ان سے لرزہ برندام رہیں. وہ لوگ جو یہود و نصارہ تھے، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے حالت کو دیکھی تو کب کپا اٹھے. یہ وہ شخص ہے جس کے نام سے ہم اپنے بچوں کو ڈرایا کرتے ہیں، وہ ایسے سناٹے میں طرح طرح آرام سے زمین پر لیٹا ہوا آرام کر رہا ہے. تو وہ حضرات ایسی مضبوط ایمانی قوت کے ساتھ دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، مشعل راہ بنایا ہے، کہ اگر تم بھی ان کی طرح زندگی بسر کرنے کے اصول سیکھ لو، کہ مجھ سے تعلق مضبوط رکھو اور آپس میں بھائی چارہ ایسا ہو. یہ پانچ انگلیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، ہر انگلی اگر الگ ہو اس کو مروڑنا آسان ہے، توڑنا آسان ہے. یہ انگلیاں اگر جب متفق اور متحد ہو جائیں تو یہ مکہ بن جاتا ہے، اس کو پھر موڑنا مروڑنا آسان کام نہیں ہوتا. تین کہیں اکیلے اکیلے ہوں، بچے بھی اس کو آرام سے توڑ لیتا ہے، وہی جن کے جب یکجا ہو جائے اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا. تو یہی قوم، یہی ملت، یہی امت اگر یہ افراط تفری کا شکار رہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے، خانہ جنگی کا شکار رہے، فرقہ واریت کا شکار رہے، آپس میں اس طرح شیرازہ ہمارا بکھرا رہے، دشمن کا جب بھی چاہتا ہے کبھی اس کو اچک لیا، کبھی اس کو اچک لیا، کبھی اس کو اچک لیا، آپس میں چونکہ اتفاق اتحاد نہیں، کوئی ہمدردی، کوئی خیرخواہی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی فریاد رس نہیں. لیکن اگر بھائیوں کے اندر پانچ چھ سات بھائی ہوں، اتفاق اور اتحاد ہو, ایک بھائی کو محلے میں بھی نقصان پہنچا دے سارے بھائی جلسہ بنا کر پہنچ جاتے ہیں, ان کا آنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ سارے بھائی آ رہے ہیں سامنے والا بھاگ جاتا ہے. مسلمان بھی اگر اس قوت ایمانی کے ساتھ جی نصیب جائیں, آپس میں اتفاق اور اتحاد کی مضبوط رسی کو تھام لیں, اور ہمارے اللہ نے جو ہمیں درس دیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, منتشر مت ہو, رس کرو وہ غم یاد کرو, ان کو تم حالا شفا حفرت من النار, جب تم جہنم کے بالکل گڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے, تباہی کے تہانے پر تھے, جہالت کی وجہ سے ظلم و ستم کے ایسے شکار تھے کہ بالکل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے, اس حالت میں اگر تم مر جاتے تمہیں نور ہدایت نصیب نہ ہوتا تو جہنم میں جا گرتے, لیکن اللہ تعالی نے اس اندھیرے کے اندر ایک روشنی کا سامان پیدا فرمایا, نور ہدایت تمہارے درمیان بھیج دیا, تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا. ایسے میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر رکھو, قرآن و سنت کے اوپر عمل پیرا رہو, اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مان کر چلو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری بگڑی بناتے رہیں گے, عروج میں عروج عطا فرمائیں گے, ترقیوں پہ ترقیاں عطا فرمائیں گے, زوال سے بچائیں گے, نقصانات سے بچائیں گے, تباہیوں سے بچائیں گے. انسان انفرادی زندگی میں دیکھ رہے ہیں, انفرادی زندگی میں اکیلا اگر وہ اللہ سے دو لگانے والا بن جاتا ہے, پارے کے نیارے ہو جاتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے, گناہ کرتا ہے, قدم قدم میں مشکلات میں گرتا ہے, سمجھ نہیں پاتا اگرچہ, لیکن کبھی کبھی اظہار کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا چکر ہے, مشکلات ہی مشکلات, مشکلات ہی مشکلات. اب کوئی اگر اس کو سمجھائے, کوئی اس کو بتائے کہ اپنی زندگی کا بھی جائزہ لو, کتنی اللہ کی بات مان کر چل رہے ہو, زندگی اگر انسان میں گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہو, صبح سے شام تک گناہ ہی گناہ ہوتے ہو, نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہو, غفلت ہی غفلت ہو, دنیا ہی کے اندر انسان منہمک اور مگن ہو, اللہ کی ایک نہ سنتا ہو, اللہ اس کی کیوں سنیں گے. اگر موسیٰ کریم اللہ کی جو بات ایک شخص کو دیکھا جو رو رو کے گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا, حضرت موسیٰ کریم اللہ کو دیکھ کر بڑا ترس آیا, رحم آیا, سفارش کر دی اللہ اس کی دعا قبول فرما لے, فرمایا کہ موسیٰ اگر یہ رو رو کے اپنے آنسو سے ساری زمین کو سمندر کی طرح بھر دے تب بھی اس کی دعا نہیں سنوں گا. اسے جلالی انداز کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کریم اللہ بھی حیران ہو گئے, سوال کیا کہ یا اللہ اتنے غضبناک ہونے کی وجہ کیا ہے, اس قدر ناراض کیوں ہیں آپ؟ فرمایا کہ یہ شخص حرام کھا کر آیا ہے, یہ جب میری بات نہیں سنتا میں اس کی دعا کیوں سنوں, میں اس کی بات کیوں سنوں, میں نے منع کیا کہ حلال کھانا حرام مت کھانا, یہی جب میری نہیں سنتا میں اس کی کیوں سنوں. انفرادی زندگی میں انسان جب گناہ کرتا ہے, نافرمانیاں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتا اور عبادات سے دور رہتا ہے, نافرمانیوں میں ڈوبا رہتا ہے, قدم قدم پر مصیبتیں اس پر ٹوٹتی ہیں, اور وہی انسان رجوع اللہ کر لیتا ہے, اللہ کا بن جاتا ہے, اللہ کا دوست ہو جاتا ہے, اللہ کی بات مان کے چلتا ہے, اللہ تعالیٰ قدم قدم سے اس کو روحانی اور دنیاوی اور دینی خوشیاں عطا فرماتے ہیں, لطف و سرور ملتا ہے, دیکھنے والا تو اس کو دلمیز سمجھتا ہے, سیدھا سادہ ایک غریب اور مخلوق الحال سمجھتا ہے, لیکن وہ جس قدر خوش زندگی گزارتا ہے, ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمت کا لطف اور برکت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اصل تو نعمت کا لطف ہے, نعمت کی برکت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی پرسرور پرسکون نعمتوں بھری لذت بھری زندگی عطا فرماتے ہیں کہ وہ خوش و خرم ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے جن کے پاس ایک شخص بڑا قیمتی موتی لایا, ہیرا جس کو کہہ رہے, ہدیے میں پیش کیا, آپ نے لیا رکھا, فرمایا الحمدللہ, اپنے خادم کو دے دیا, فرمایا سنبھال کے رکھ لو, اس نے سنبھال کے رکھ لیا, کچھ وقت گزرا خود وہ چوری ہو گیا, اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا, حضرت وہ قیمتی ہیرا تو چوری ہو گیا, فرمایا الحمدللہ. وہ حیران ہوا, اس وقت تو نہیں بعد میں موقع غنیمت سمجھ کر پوچھنے لگا کہ حضرت جب وہ ہیرا آپ کو ملا تھا تب بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ, نعمت آئی اور مال آیا, اس وقت آپ خوش ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے, اور جب وہ چوری ہو گیا افسوس کا موقع تھا, افسوس بھی آپ الحمدللہ کہہ رہے اللہ کا شکر ادا کرنے. فرمایا کہہ رہے بچے میں نے تو اس ہیرے کے نہ تو آنے پر الحمدللہ کہا نہ اس کے جانے پر الحمدللہ کہا, میں نے تو اس ہیرے کے ملنے کے وقت اپنے دل کی حالت دیکھی کہ دل کے اندر اس کا لالچ ہے کہ نہیں, اس کی طرف رغبت اور کشش ہے کہ نہیں, تو دل کو میں نے خالی پایا, دل اس دنیا کے اس ہیرے کے اوپر للچ کر اور للچی بھی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا, ترسی بھی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا, تو دل میرا صحیح تھا, صاف ستھرا تھا, اس دنیا کے اس ہیرے کو جو پتھر کی شکل ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو عزت بخشی کی قیمتی بنا دیا, تو میرے دل میں اس کی طرف کشش نہیں تھی, تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ میرے دل کے اندر دنیا کے ساز و سامان اور ان چیزوں کی کوئی رغبت نہیں. اور جب وہ چوری ہو گیا پھر میرا دل کا جائزہ لیا کہ دل میں اس کے جانے کی وجہ سے کوئی دکھ اور افسوس تو نہیں ہوا, تو دل میرا دل مطمئن تھا, کوئی افسوس کوئی حسرت نہیں تھی, تو پھر میں نے کہا الحمدللہ. تو میں نے تو اپنے دل کی حالت پر دونوں موقعوں کا شکر ادا کیا کہ وہ آیا تب بھی جن میرا اس کی محبت سے خالی تھا تو اللہ کا شکر ادا کیا, جب وہ گیا تب بھی میرا دل اس کی محبت سے خالی تھا تب بھی میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو بندے کا تعلق جب اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں بن جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جب اس کو ملی ہوئی ہو تو دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ملے تب بھی وہ خوش و خرم ہوتا ہے, زیادہ ملے تب بھی وہ خوش و خرم ہوتا ہے, مست و مگن اور بڑی پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے, رات دن اس کا اسی انداز سے گزر رہا ہوتا ہے کہ میں اس عمل سے بھی اللہ کو خوش کروں, اس عمل سے بھی اللہ کو خوش کروں, اس انداز سے بھی خوش کروں, اس انداز سے بھی خوش کروں. انسان کی کوشش ہوتی ہے محبوب کی چاہت اس کو پتہ چل جائے تو بس وہ پھر ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں دسیوں دفعہ اس کو وہ چیز دے کر خوش کرتا ہے. بزرگوں کے ساتھ یہ حالات پیش آتے ہیں, حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ساتھ یہ اکثر ہوتا تھا, کبھی کوئی محبت سے کوئی ہدیہ اور تحفہ لے آیا تو ابا بڑی قدردانی کے ساتھ اس کو قبول فرما لیا کرتے تھے اور اس وقت بھی شکریہ ادا کرتے, بھائی واہ بڑا اچھا کیا ماشاء اللہ, بڑی اچھی چیز ہے, بہت ماشاء اللہ ہے بھائی, مزہ آ گیا. کوئی کھانے پینے کی چیز ہے تو بعد میں تعریف کر دیا کرتے تھے کہ بھائی واہ بڑی اچھی چیز ہے, ماشاء اللہ لطف آیا, بڑا مزہ آیا, اللہ تم کو جزائے خیر دے, برکت دے, دعا دے دیے کرتے تھے. بس پھر اس چیز کی لائن لگ جاتی تھی, کچھ وقت گزرا ہوتے بھی یہ چلا رہا ہے, کچھ وقت گزرا دے بھی یہ چلا رہا ہے. اور پاپے گھر میں آتے تھے کہ کسی نعمت کا شکریہ ادا کرو, احسان اس کا احسان کا بدلا چکاؤ, تو اگلا آدمی لائن لگا دیتے. تو ہوتا تو یہی ہے کہ دنیا کے اندر انسان جب دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کو, میرے چاہنے والی شخصیت کو, میرے لیے ہوئے کسی ہدیے کو وہ پسند آیا, انسان چاہتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں دوبارہ اس کو خوش کروں, دوبارہ اس کو خوش کروں, پھر اس کو خوش کروں. اللہ کے بندوں کو بھی یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ عبادت میں لگ جاتے ہیں تو ایک دفعہ عبادت کی, پھر دوسرا دے, پھر تیسرا دے, بار بار وہ عبادت کے ذریعے, کبھی نماز کے ذریعے, کبھی روزوں کے ذریعے, کبھی سبقام چہرام, کبھی تلاوت کلام پاک کے ذریعے, کبھی ذکر و اذکار کے ذریعے, کبھی ہمدردی اور خیرخواہی کے ذریعے, حتیٰ کہ راستے کے اندر کیل نظر آ جائے, کانٹا نظر آ جائے, چھوٹی سی کوئی نقصان کی چیز, اس کو بھی اٹھا کر اللہ کو خوش کرتے ہیں, یا اللہ اس کو میں نے ایک طرف کر دیا. ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر چلے گئے کہ اگر ایک کانٹا بھی ہٹاؤ گے اللہ اس کے بھی خوش ہوتے ہیں. ایک شخص کی بخشش اللہ پاک نے صرف اس عمل پر کر دی, ایک شاخ لٹک رہی تھی گزرنے والوں کو بے دھیان نظر پہ ٹکراتی تھی, اس نے جاتے جاتے اس کو توڑ دیا کہ اس شاخ کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچتی ہے, اسی عمل پر اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیے. وہ تو تھوڑے تھوڑے عمل پہ خوش ہوتا ہے. تو بندہ انفرادی زندگی میں جب اللہ کی مانگ کر چلتا ہے, قدم قدم پر اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں, انعامات کی بارش ہوتی ہے, تو اجتماعی طور پر بھی جب ہم بحیثیت امت مسلمہ, بحیثیت قوم, بحیثیت ہم وطن ایک ہو کر جب اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائیں تو پوری ملک کے اوپر, پوری قوم کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارشیں برستی ہیں. قرآن کریم میں کئی ایک مثال اللہ پاک نے اس طرح بھی دی ہیں کہ جو قومیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں, رجوع رکھتی ہیں, تو وہ ہمیشہ پھلتی اور پھولتی ہیں, اور جو قومیں نعمتوں کے اندر پھلتے پھولنے کے ساتھ ساتھ جب وہ ناشکری کرتی ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. نعمتیں ملی, آسائشیں ملی, دنیا بھی راحت اور آرام اور سکون اور امن کی نعمت ملی, چین اور سکون کی نعمت ملی. امن بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت, جس طرح صحت بہت بڑی نعمت ہے, امن بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان آزادانہ دل چاہا جہاں چاہا چلا گیا, جہاں چاہا آ گیا, آزادانہ بال بچوں کے ساتھ نکل لیا, گھوم لیا. ورنہ جہاں امن کی نعمت فوت ہو جائے وہاں خود انسان کی اپنی جان محفوظ نہیں, اپنے بیوی کی جان محفوظ نہیں, بچوں کی جان محفوظ نہیں. جن ممالک میں حالت جنگ ہوا کرتے ہیں وہاں نہ تو رات کو انسان چین کی نیند سو سکتا ہے, نہ دن کے اندر چین سے زندگی بسر کر سکتا ہے. کبھی بھی اچانک مخالف کبھی گھر پہ حملہ کر کے بیوی کو اٹھا کر لے گئے, کبھی بچیوں کو اٹھا کر لے گئے, کبھی بچوں کو اٹھا کر لے گئے, کبھی خود انسان کی جان نقصان پہنچا دے, ایسے حالات کہ انسان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے. یہ امن کی نعمت بڑی نعمت ہے کہ انسان چین اور سکون سے خوشحال زندگی گزار رہا ہے. یہ چھوٹے موٹے حالات تو آتے رہتے ہیں, چھوٹے موٹے نقصانات تو ہوتے رہتے ہیں, یہ بھی اگر ہم اللہ کی مان کر چلنے والے بن جائیں, اللہ تعالیٰ نے غیب کے اندر فرشتوں کا نظام بھی رکھا ہوا ہے, ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے 20 فرشتے مقرر رہتے ہیں. جب انسان اللہ کی مان کر چلتا ہے تو فرشتے اس کے تحفظ کے اندر, اطراف کے اندر پورا ایک سیکورٹی گارڈ کا دستہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر کسی کو مت اگر مقام مل جائے تو گارڈ اس کے ساتھ ہوں تو دنیا والے آگے پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھتے ہیں, حیران ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ سیکورٹی گارڈ. اللہ پاک نے تو اپنے ہر مومن بندے کے لیے تحفظ کا انتظام کیا ہوا ہے, 20 فرشتے ہمیشہ اس کی حفاظت کو معمول, بالخصوص بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خصوصی فوجی دستہ ہوتا ہے فرشتوں کا, کہ جو بچوں کو بچا کے رکھتا ہے. ان میں بچے کے ساتھ اگر یہ فرشتے ہٹ جائیں تو وہ کبھی کہاں مرا ہوا ملے, کبھی کہاں مرا ہوا ملے, کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں. لیکن بچوں کے ساتھ بالخصوص اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جماعت کو رکھتے ہیں کہ جو اس کو نقصانات سے بچاتے رہتے ہیں. تو یہ جھنجھٹا فرشتوں کا ہمارے ساتھ رہتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی نقصان ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حقیقت سے آگاہ کیا, فرمایا کہ اللہ کی مدد ہمیشہ شامل رہتی ہے, ساتھ رہتی ہے. جب تک اللہ کی مدد اور تحفظ ساتھ رہتی ہے, بال بھی دیکھا نہیں کر سکتا کہ کتنے بڑے بڑے خطرات کے اندر انسان دے تو صحیح سلامت بچ جاتا ہے. یہی جو تقسیم پاکستان اور تقسیم بر صغیر کے جو نقشہ تھا, انہی موقعوں پہ کتنے لوگ تھے کہ ان کڑک حالات کے اندر بھی زندہ سلامت بچ کر یہاں منتقل ہو کر آئے, کتنے ہی تھے جو نظروں کے سامنے اتنے ہوتے کیے گئے, شہید کیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, تحفظ ہوتا ہے, تو فرشتے اس کی حفاظت کے اوپر معمول رہا کرتے ہیں, اور جب کوئی خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے, کوئی نادانی آفت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب اس کے اوپر یہ مصیبت آئے گی, یہ آزمائش آئے گی, یہ حادثہ اس پر بیتے گا گزرے گا, اس وقت پھر فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس وقت انسان پھر تنہا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, پھر اس وقت وہ حادثہ پیش آ جاتا ہے. ہمیشہ انسان اللہ کی مان کر چلے, اللہ سے مدد مانگتا رہے, تحفظ مانگتا رہے, اور اپنے دائرہ کار کے اندر حب الوطنی کا مظاہرہ کرے, محب وطن بن کر جیے, اپنے وطن کے ساتھ ایسی پرخلوص محبت رکھے جس طرح اپنے گھر کے ساتھ رکھتا ہے. اپنے گھر کے باہر انسان کچرا برداشت نہیں کرتا, اپنے گھر کی گندگی برداشت نہیں کرتا, گھر کو میلا کچیلا دیکھنا برداشت نہیں کرتا. جس طرح اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے, اپنے گھر کی حفاظت رکھتا ہے, رات ہو یا دن اپنے گھر کو بند کر کے محفوظ رکھتا ہے کہ کوئی دشمن اس کو نقصان نہ پہنچا دے, چور ڈاکو آ کے کوئی خطرات کا سامان نہ پیدا کرے, تو اسی طرح یہ شہر بھی ہمارا شہر ہے, یہ ملک بھی ہمارا وطن ہے. اس وطن عزیز کی حفاظت ہماری ایمانی, اسلامی اور ملکی ذمہ داری بنتی ہے. جس طرح انسان اپنے گھر کے افراد سے محبت رکھتا ہے, تو یہ شہر کے تمام افراد ہمارے ہم شہر ہیں, شہر کے باشندے ہیں, ان کے ساتھ دلی محبت ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے. اور پھر خاص کر اپنے تمام کے تمام اہل وطن کے ساتھ بلا تفریق ایک ایسی محبت سب سے پہلے تو ایمانی رشتہ ہے. وحدت ایمانی, وحدت اسلامی یہ سب سے مقدم, اور اس کے بعد پھر وحدت انسانی, اور پھر اپنی یہ جو ہم وقتی کا رشتہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. اس رشتے کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان باہر ملک کہیں ہو, اجنبیت ہو, پردیسی ہو, وہاں پھر اپنا کوئی پاکستانی بھائی مل جائے, بھلا بھی وہ یہاں کسی بھی صوبے کا ہو, اس سے ایسی محبت اور اپنائیت ہوتی ہے, تعلق پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم وطن کی محبت کیا ہوتی ہے. ہم نے 3 مہینے سرزمین شام میں گزارے الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے اپنی تعلیم کے سلسلے میں ڈاکٹر کی طرف سے جانا ہوا تھا. 3 مہینے وہاں بڑے تاریخی اور یادگار گزارے, زندگی کے بڑے قیمتی ایام تھے, وہاں سرزمین انبیاء پر گزارنے کا موقع ملا. واپسی میں جب ہم آ رہے تھے, جاتے ہوئے اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ الحمدللہ سعودیہ میں ہمارا اسٹے تھا تو عمرے کی سعادت نصیب ہوئی, اور پھر وہاں سے شام گئے. واپسی میں آتے ہوئے پھر سعودیہ میں اسٹے تھا, لیکن جو وہاں کا شہر ہے بحران, وہاں ہمارا جہاز اترا, کچھ گھنٹے کے بعد پھر پاکستان آنا تھا. تو 3 مہینے ہم وہاں گزار کے جب دہران ایئرپورٹ پہ اترے تو سامنے پی آئی اے کا جہاز کھڑا تھا. تو بے ساختہ ہم 3 ساتھی تھے, تینوں ساتھیوں نے ایک دوسرے کو دکھایا ایک دم سے خوشی میں, ارے پی آئی اے کھڑا, پی آئی اے کھڑا. 3 مہینے کے بعد اپنے ملک کی ایک ایئر لائن نظر آئی, خالی پی آئی اے کا جہاز, اس سے ایسی محبت اور ایک ایسا تعلق کہ بے ساختہ ہم تینوں ایک دوسرے کو دکھانے لگے کہ ایئرپورٹ پہ پی آئی اے کا جہاز کھڑا ہے. ہم اپنوں کی محبت اور تعلق اور یہ دیش کی مٹی کی محبت سب پتہ چلتی ہے جب انسان دیش سے پردیش میں ہوتا ہے. اس دن اپنے بچوں کو جھنڈے دلا رہا تھا جھنڈے, تو اس نے گملے کے اندر مٹی بھر کے جھنڈے داخل کیے ہوئے تھے. تو ایک جھنڈا جب میں نے پسند کر کے نکالا تو اس میں مٹی تھوڑی چپکی رہ گئی, تو میں نے کہا دوسرا دے دو, اس میں مٹی لگی گئی. تو اس نے بڑی پیاری اور محبت بھری بات کہی, کہا کوئی بات نہیں, وطن کی مٹی ہے, وطن کی مٹی. تو بات بڑی اچھی ہے کہ یہ وطن کی مٹی واقعی ہمارے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہے, کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مملکت عطا فرمائی, یہ پیارا وطن عزیز عطا فرمایا, اور اس کو اللہ پاک نے وہ عزت عطا فرمائی ہے. اللہ کرے کہ اس کے حکمران بھی وفادار بنے، عوام بھی وفادار بنے، اور پرخلوص طریقے سے اس کی خدمت کرنے والے بن جائیں، تو یہ ملک عالم اسلام کے لیے ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے. ہر مشکل وقت کے اندر بڑے بڑے ملک بھی اسی کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں اور اسی کا تعاون حاصل کرتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ملک ہمیشہ قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ آگے دن دگنی رات چگنی ترقیاں کرتا چلا جائے. اللہ پاک ہمیشہ اس کو وفادار، پرخلوص، ہمدرد اور اپنی جان سے بڑھ کر اسے محبت کرنے والے خیر خواہ حکمران بھی عطا فرمائے، اور اس کی عوام کو بھی اللہ پاک اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. اپنے وطن کی محبت اس کے درجے میں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ پاک ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصے لینے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ کہ وطن کا ایک موچی ہو یا ایٹم بم بنانے والا سائنسدان ہو، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک ہر ایک اپنے ملک کا خادم ہے. اس طرح کسی ادارے کے اندر گیٹ میں بیٹھا ہوا چپراسی اور چوکیدار اور ایک آفیسر، یہ دونوں ہی اس ادارے کے ایک کارندے ہیں. اگر وہ چوکیدار دروازے سے ہٹ جائے اندر چور گھس آئے گا، پہرے دار ہٹ جائے نقصان ہو جائے گا، اگر وہ ادارے کا بڑا آدمی نہ ہو تو نقصان ہو جائے گا. بڑے سے لے کر چھوٹے تک یہ پورا ایک چین ہے، پرزوں کا ایک پورا دستہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ادارہ مضبوط اور مستحکم ہے. ہمارے اس ملک کے اندر بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا، ادنا سے ادنا کوئی ملک کا باشندہ ہو جو اپنی خدمت پیش کرتا ہو، اس سے لے کر بڑے سے بڑے سائنسدانوں تک ہر فرد اس ملک کا خادم ہے. ہر انسان اپنی زندگی کے اندر، اپنے دائرہ حیات کے اندر، اپنی کارکردگی اپنے وطن عزیز کے لیے پیش کر رہا ہے پرخلوص جذبوں کے ساتھ، تو وہ اس ملک کو ترقی دینے کے اندر اہم کردار ادا کر رہا ہے. ایک شخص ایسا ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، کسی بھی اچھے ادارے کے اندر اچھا کارآمد پرزا ہے، وہ ایک طرف نوکری کی نیت کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر وہ یہ نیت کرے کہ میں اسلامی ریاست کا ایک اچھا فرد بن کے اپنی ریاست کو ترقی دینے کا ذریعہ بنوں، تو یہ اس کی نیک نیت ہی اس کو کہاں سے کہاں پہنچائے گی. ڈاکٹر اگر صرف آنے والے مریض کو گاہک کی نظر سے دیکھے تو اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان آیا مجبور ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، اس وقت اس کو میری ضرورت ہے، میری مدد درکار ہے، من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اس جذبے کے ساتھ اگر ڈاکٹر ہمدردی اور خیرخواہی اور محبت کے ساتھ اس مریض کو دیکھتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، صحیح علاج اس کی تشخیص کرتا ہے، ہمدردی کے ساتھ اس کے لیے گولیاں دوائی متعین کر دیتا ہے اور اپنی فیس لے لیتا ہے، اس فیس لینے کے باوجود وہ بہت بڑی عبادت انجام دے رہا ہے کہ اس نے اللہ کے بندے کی برف مدد کی، اس کو ایک مرض سے بچا لیا، اللہ پاک نے اس دوا کے اندر شفا عطا فرما کر اس کو صحت عطا فرما دی. تو صرف نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہر انسان زندگی کے جس شعبے میں کام کر رہا ہو، علماء اکرام کا متفق فیصلہ ہے کہ اسلامی حکومت کے اندر ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے سے بڑے کارآمد انسان تک ہر فرد و بشر مسلمانوں ہی کا ہونا چاہیے. کوئی بھی شعبہ ایسا نہ ہو جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کی مدد دینے کی ضرورت پڑے. تو ہمارے تعلیمی ادارے جتنے بھی ترقیاتی کام کر رہے ہیں، ان ترقیاتی اداروں کے اندر کام کرنے والا جہاں اس کی نیت ایک طرف کر سے معاش کیا ہوں کہ مستقبل میں اچھی اور اعلیٰ نوکری کروں گا، وہیں اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں ایک اسلامی ملک کی خدمت کروں گا، تو وہاں وہ ایک بہت بڑی عبادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے. ہم میں سے ہر فرد و بشر، ہر شخص، مرد ہو یا عورت، جہاں کہیں جو کام کر رہا ہوں اسی انداز سے کرے کہ میں اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہوں. اللہ پاک نے یہ جو عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اس کی حفاظت، اس کی صفائی ستھرائی، دیکھ بھال، اس کا تحفظ، اور خدا نہ خاصہ مشکل حالات آنے پر اس کی بقا کے لیے جان کی بازی لگا دینا، یہ میرا اولین ترجیح ہوگی، تو یہ انسان وحید پہ وطن ہے، خیرخواہ ہے، وفادار ہے، سچا پکا مومن مسلمان ہے. جب آئی تھی پڑوس کی ممالک سے، اس وقت اعلان ہوا کہ کون ہے جو اپنے سینے پر بم باندھ کے دشمن کے ٹینک کے آگے لیٹ جائے، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نکل کر آ گئی جو عام لوگ تھے، دیکھنے میں سینے سے آتے غریب حال تھے، لیکن ایمانی قوت ایسی تھی کہ اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے سینے تان کر آ گئے کہ ہم کفر کے سامنے اس کی توپوں کے گولوں کو روکنے کے لیے اور ان کے ٹینکوں کو اڑانے کے لیے اپنے سینوں پر بم باندھ کر لیٹیں گے. وہی ہوا کہ ان لوگوں کی قربانیوں نے دشمن کے ایسے چھکے چھوڑائے تو دشمن نے واپس پلٹ کر پھر آئندہ کبھی ہماری طرف رخ نہیں کیا. تو یہ ایمانی جذبے، ایمانی قوتیں، جان تو اللہ پاک نے ہی دی ہے، اللہ ہی کے نام پر قربان کی جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی حسرت ظاہر کر کے گئے، لا ولدت ان اقاتل فی سبیل اللہ، میری دلی چاہت یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ مجھے اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جائے، میں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید کر دیا جائے، بار بار اللہ کی راہ میں جان کے نذرانے لٹاتا رہو. تو اپنے وطن کے لیے مخلص ہونا، محبت رکھنا، وفادار ہونا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. حب الوطن من الایمان، میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ عرب کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں محبت کی وطن کر کے دکھائی، محبت سے وطن کر، وطن سے محبت کر کے دکھائی. مکہ مکرمہ کو رخصت کرتے وقت کہ وہاں سے آپ رخصت ہوئے، ہجرت فرما رہے تھے، راستے میں پیلے میں کھڑے ہو کے حضرت بھرے انداز میں مکہ مکرمہ کو خطاب کیا اور فرمایا کہ اے مکہ، تجھے جو اللہ تعالی نے عظمت و تقدس عطا فرمایا، تجھ سے بڑھ کر کوئی عظمت و تقدس میں نہیں، لیکن میری قوم نے مجھ کو تجھ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی، میں تجھ کو کبھی بھی نہ چھوڑ کر جاتا. آپ مکہ مکرمہ کی سرزمین کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے مکہ، تجھے بھی میرے فراق کا غم ہوگا، تجھے بھی میری جدائی کا صدمہ ہوگا، لیکن اے مکہ، تیری عظمت و تقدس کو سلام، لیکن کیا کروں، میری قوم نے مجھ کو تجھ سے نکلنے پر مجبور کیا، اگر میری قوم مجھ کو مجبور نہ کرتی، میں تجھ کو کبھی نہ چھوڑتا. کیسے چھوڑتے، جس سرزمین پر اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر ہی اللہ پاک نے اس مقدس سرزمین میں آباد فرمایا جو مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کی شکل میں ہے. اللہ پاک نے اس امت کی قسمت چمکائی کہ وہی اول گھر اس آخری امت کا قبلہ اور کعبہ بنا کر عطا فرما دیا. اور پھر مدینہ طیبہ جب پہنچ گئے، اب مدینہ طیبہ سے ایسی مالیان محمد جب کبھی سفر سے واپس پلٹ کر آتے، دور سے جب مدینہ منورہ کی طرح دیوار نظر آتی، اپنے گھوڑے کی اسپیڈ کو تیز کر دیا کرتے تھے شدت محمد مدینہ کی وجہ سے. تو یہ حب الوطن من الایمان، مقاضا یہ ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ انسان کو اپنے وطن سے والیانہ محبت ہو. خوشی کے موقع میں بھی، غمی کے موقع میں بھی انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہے، اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر مدد شامل یہاں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، ملک و قوم کے لیے خدمت انجام دینے کے لیے اللہ پاک ہم سب کو قبول منظور فرمائے. اللہ پاک ہمارے اس وطن عزیز کی ہمیشہ حفاظت رکھے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو آباد و شاداب رکھے، سدا بہار رکھے، دل دوری رات چوری ترقیاں عطا فرمائے، اسلام کا اس کو مضبوط قلعہ بنائے، وفاداروں سے بات فرمائے، بداروں سے بات فرمائے. دعا کی درخواست ہے محمد عارف صاحب، ان کا آپریشن ہے، کینسر ہو چکا ہے. دعا فرمائیے اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، عمر دراز عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے صاحبزادے کو بھی خوشیاں اور سلامتی عطا فرمائے، اور بھی جو بیمار ہیں اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرمائے. وقت ہو چکا ہے، مختصر سے دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اے الہ العالمین، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں وطن عزیز عطا فرمایا. یا اللہ اس کو بقا عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیے. اے الہ العالمین، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا مقابلہ فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے اس کو محفوظ فرمائیے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین، ہمارے اس وطن کے لیے جتنے بھی اہل ایمان میں ہمارے آبا اور اجداد نے قربانیاں دی ہیں، یا اللہ ان کی قربانیوں کو شرع قبولیت عطا فرمائے، جب ان سب کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مرتبہ و مقام عطا فرمائیے، ان سب کو آخرت میں خوشیاں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار عطا فرمائیے، حضور کا پڑوس عطا فرمائیے، ان سب کو آخرت میں اس کے بہترین صلے عطا فرمائیے. یا اللہ ان کی قربانیوں کے تحفے ہمارے اس ملک کو قیامت تک آباد و شاداب رکھیے، ہر قسم کے نقصانات سے بچائیے، خطرات سے بچائیے، آزمائشوں سے بچائیے، یا اللہ ہم خیر سے مانے مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی، ہمارے وطن کی اور اہل وطن کی، عالم اسلام کے مسلمانان عالم کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کو ہم خیر سے مال مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے اپنی حفاظت میں لے لیجیے، آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.